عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعدا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم صدق الله العظيم. قابل احترام دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی بنیاد سراسر ادب پر رکھی ہے. زندگی میں جتنا ادب ہوگا اتنا ہی اپنی زندگی میں برکتوں کو پائے گا، اور جتنی زندگی میں بے ادبی اور گستاخی ہوگی اتنی ہی محرومی ہوگی. اسی لیے کہتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. جس درجے کی بے ادبی اسی درجے کی محرومی، اور جس درجے کا احترام اور عظمت اور ادب ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہی برکتیں اس کے دین اور دنیا میں عطا فرمائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بوڑھے آدمی کی عزت کرے، اس کے بڑھاپے کی وجہ سے اس کا ادب کرے، ادب کی برکت دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو بڑھاپے میں ایسے لوگ عطا فرمائیں گے جو اس کا ادب کریں گے. اگر کوئی بوڑھوں کی عزت کرتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دیتے ہیں، اس حدیث سے یہ اشارہ ہے. اور اس کے بڑھاپے میں ایسے لوگ اسے ملیں گے کہ جو اس کی عزت کریں گے. اللہ تعالیٰ خود اتنے کریم ہیں کہ جب ایک آدمی بڑھاپے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے کہ اس کے ہاتھ کو خالی لوٹاؤں. یہ ادب کی برکتیں ہیں. ایک آدمی وضو کر رہا تھا، پڑوس میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بھی وضو کر رہے تھے حوض میں. اچانک اس آدمی کو یہ محسوس ہوا کہ میرا استعمال شدہ پانی حضرت کے سامنے سے گزر رہا ہے. چنانچہ اس نے وہاں سے اٹھ کر اپنی جگہ بدلی. اللہ تعالیٰ نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں بتایا کہ ہم نے اس کے اس ادب پر اس کی مغفرت کر دی. عمل بہت ہی مختصر ہوتا ہے لیکن بڑی برکتیں ہوتی ہیں. اس کے مقابلے میں بے ادبی بہت بڑی محرومی کی چیز ہے، بہت بڑی. ہاں، کتنا بھی آدمی علم کر لے، عمل آ جائے، کتنا بھی کچھ بھی کر لے، ادب زندگی میں نہ ہو بس اس نے محرومی کے دروازے اپنے لیے کھول لیے ہیں. روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھا رہے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. تو اس نے جواب میں کہا کہ میں نہیں کھا سکتا، میرا ہاتھ یہ استعمال نہیں ہو سکتا. آپ خاموش رہ گئے. بڑے خاموش ہو جائیں بڑی بات ہوتی ہے، کچھ نہیں بولا آپ نے. روایت میں آتا ہے کہ زندگی بھر اس کا دایاں ہاتھ کبھی استعمال نہیں ہوا، شل ہو گیا ہمیشہ کے لیے. آدمی کی زندگی میں عمل نہ ہو، کوتاہی ہو، کمزوری ہو، یہ چل جائے، لیکن بے ادبی ہو، یہ بہت بڑی محرومی کی بات. سلسلہ چشتیہ کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں سن 9 ہجری میں، شیخ ابن زہد یمنی رحمت اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو لکھا ہے اور فرمایا کہ شیخ ابن زہد یمنی رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ یمن سے ہر سال پیدل حج کے لیے آتے تھے، پیدل حج کے لیے حج کرتے، حج سے فارغ ہو کر مسجد نبوی آتے اور مسجد میں آ کر روضہ اطہر پر درود و سلام پڑھتے اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبر کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی تعریف میں قصیدہ پڑھتے، تعریف میں اشعار پڑھتے. ایک شخص تھا وہاں پر جو جس نے اپنے دل میں کینہ، اپنے دل میں بہت عداوت پال رکھی تھی ان لوگوں کے بارے میں، شیخین کے بارے میں، حضرات صحابہ کے بارے میں. جب اس نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریف تو اسے رہا نہیں گیا. اس نے چال چلی، کہا کہ حضرت میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. حضرت نے کہا ٹھیک ہے، دعوت قبول کرنا سنت ہے، تو دعوت قبول کر لی اور شام میں آنے کا طے ہو گیا. اس نے اپنے گھر میں حبشی غلاموں کو چھپا رکھا تھا. جیسے ہی حضرت گھر کے اندر داخل ہوئے، سارے کے سارے غلام اس پر ٹوٹ پڑے اور حضرت کو اتنا مارا کہ آخر میں وہ آدمی اندر سے چاقو لے کے آیا اور شیخ یمنی رحمت اللہ علیہ کی زبان کھینچ کر ان کی زبان کاٹ دی اور ہاتھ میں دے کر کہا جاؤ جس کی تعریف کر رہے ہو اس سے جڑوا لو، جس کی تعریف کر رہے ہو اس سے جڑوا لو، جاؤ. شیخ یمنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس ٹکڑے کو ہاتھ میں لے کر میں روتا ہوا مسجد نبوی پہنچا، سلام عرض کیا روضہ اطہر پر اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمنوں نے یہ حال کر دیا ہے، اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے. کہتے ہیں کہ خواب میں میں نے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کھڑے ہوئے اور یہ دونوں حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یمن کا آدمی اس کو ہماری محبت میں مارا گیا، ہماری محبت اور ہماری تعریف کی وجہ سے اس کے زبان کو کاٹا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب فرمایا، کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ یا ولدی، اے لڑکے ذرا منہ کھول. ہاتھ سے وہ ٹکڑا لے کر ان کے منہ میں آپ نے رکھ دیا. جب ہوش آیا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جسم پر خون کے اثرات تھے، زبان پر زخم کا بھی نشان نہیں تھا. مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ معجزہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو کہتے ہیں معجزہ بعد الوفات. جب تک آپ دنیا میں تھے آپ کے معجزے چل رہے تھے، ہمارے نبی کی نبوت قیامت تک رہے گی اور معجزے بھی اس طرح اللہ ظاہر فرماتے رہیں گے امت میں. ایسے بہت سے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس دور کا، یعنی قریب زمانے کا ایک معجزہ ہے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. چنانچہ کہتے ہیں شیخ یمنی رحمت اللہ علیہ کہ میں ریاض الجنہ میں دو رکعت شکریہ کی نماز پڑھی اور میں ہوتا اپنے وطن واپس آ گیا. اگلا سال آیا حج کا، تو میں سفر کیا پیدل یمن سے لے کر حج، اور حج کیا، حج کے بعد فارغ ہو کر جب میں مسجد نبوی پہنچا اور روضہ اطہر پر صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد پھر میں نے دوبارہ قصیدہ پڑھا، تعریف کے اشعار میں نے پڑھے، تو ایک آدمی کہنے لگا حضرت مجھے آپ کی دعوت کرنی ہے. حضرت نے عذر کر دیا کہ نہیں، گھبرا گئے پتہ نہیں کیا ہے. کہنے لگے دعوت تو قبول کرنا سنت ہے، آپ براہ کرم میری دعوت قبول کریں. شیخ یمنی کہتے ہیں سنت کی تکمیل میں میں نے اس کی دعوت قبول کر لی. یہ دعوت قبول کرنا سنت ہے، چلو قبول کر لیں دیکھیں گے کیا. تو اس نے مجھے وہ شام میں لے گیا اپنے گھر، اور بڑے بہترین تکلفات اور لوازمات اس نے دسترخوان پر کیے تھے، بہترین کھلایا پلایا، بڑا اکرام کیا. اور جب فارغ ہو کر میں نکلنے لگا تو اس نے کہا حضرت رکی، آپ سے کام ہے. میں گھبرا گیا کیا کرنے والا ہے. وہ مجھے لے گیا اپنے گھر کے اندر کے کمرے میں، دروازہ کھولا اور کھول کر بتایا جائیں دیکھو کیا ہے. شیخ یمنی کہتے ہیں کہ جب میں نے اندر جھانکا تو ایک بندر جس کو زنجیروں سے باندھ دیا گیا ہے، کہنے لگے یہ کیا ہے. وہ آدمی روتے ہوئے کہتا ہے یہ میرا باپ ہے جس نے گزشتہ سال آپ کی زبان کاٹ دی تھی، اللہ نے اس کے چہرے کو مسخ کر دیا اور میں نے توبہ کر کے اس کو اپنے عبرت کے لیے رکھ لیا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بے ادب محروم گشت از فضل رب، جو بے ادب ہوتا ہے وہ اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے، اور محرومی ایسی کہ بس اس کی دین اور دنیا سب. اسی لیے دوستو سب سے بڑی بنیاد آدمی زندگی کے اندر ادب سیکھے. ادب سب سے بڑا ادب اللہ کا ادب ہے، سب سے بڑا حق اللہ کا، اللہ کا ادب. اللہ کا ادب کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا، بے شمار احسانات اور نوازشات ہماری زندگی پر ہیں. اس کا ادب یہ ہے کہ اس کے احکامات پر عمل کریں، اس کی نافرمانی نہ کریں، بندہ اس کا بن کر دنیا میں زندگی گزاریں، یہ ادب ہے. اور جو اللہ رب العزت سے جو چیز نسبت لگ رہی ہے اس کا ادب، اللہ کا ادب، اللہ کے گھر کا ادب، اللہ کی کتاب کا ادب، اللہ والوں کا ادب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، نبی کریم اللہ کے بعد سب سے بڑا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور ہر وہ چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت لگتی جاتی ہے اس کا ادب. یہ بہت بڑی چیز ہے. دجالی فتنوں کے دجالی دور کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہوگا. کیا ہوگا کہ یہ میری، آپ نے فرمایا میری امت کے کچھ، میری امت کے لوگ پچھلے زمانے کے لوگوں کو لان تان اور تنقید کریں گے، برا بھلا کہیں گے. اللہ تعالیٰ نے دین ہم تک پہنچانے کے لیے جو ذریعہ بنایا، جن واسطوں کو، جو واسطہ ہیں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، فقہا، محدثین، علماء کرام، ان کے لیے زبان سے تنقید کے کلمات نکلنا، ان کے لیے زبان سے لعنت کے کلمات نکلنا، بے ادبی اور گستاخی کے کلمات نکلنا، اگر کسی کے زبان سے اس طرح کے جملے نکل رہے ہیں وہ سمجھ لینا چاہیے دجالی فتنے کا اثر اس تک پہنچ چکا ہے. ہاں اگر وہ کہتا ہے امام بخاری کے بارے میں زبان کھول رہا، اگر وہ زبان سے امام ابو حنیفہ کے بارے میں زبان کھول رہا، سمجھ رہا کون ہے امام بخاری، کون ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ، کیا ہے ان کی نسبت، کیا ہے ان کا اللہ نے ان کی اتنی عزت کیوں دی، کس وجہ سے ان کی 90,000 لوگ ان کے درس میں بیٹھتے تھے. ہمارے درس میں 90 آدمی بیٹھ جائیں، 90,000 لوگ ان کے درس میں بیٹھتے تھے. قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف، اللہ نے وہ مقام دیا. کیا وجہ تھی اتنا بڑا مقام؟ کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات کی تحقیق کر کے صحیح سندوں کے ساتھ انہوں نے اس کو جمع کرنے کے لیے اپنی پوری دن رات کی کوشش لگا دی. اس کوشش کے نتیجے میں اللہ نے انہیں وہ مقام دیا. انہیں جو مقام ملا وہ نسبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے. کیسی کیسی قربانی. روایت میں آتا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ تین تین دن تک ایک روایت میں ہے کہ آپ نماز میں بھول جاتے تھے. کسی نے پوچھا حضرت بھول رہے ہیں، کون سی رکعت، کیا؟ کہا 7 دن سے کھانا پیٹ میں نہیں گیا. تین دن تک گھر میں برہنہ تھے. کسی نے پوچھا کیا بات ہے، تین دن کا فاقہ تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بدن کے کپڑے بیچ کر میں نے اپنے پیٹ بھرے۔ جن کی کتاب بیٹھ کر ہم پڑھتے ہیں، جنہوں نے پورا کھانا تیار کر کے آٹا گوند کر روٹی بنا کر لقمہ بنا کر ہمارے منہ میں ہمیں رکھ رہے ہیں، یہ احسان ہم سوچنا چاہیے کہ یہ منہ میں جو لقمے پہنچ رہے ہیں حدیث کے مسائل کے، یہ کیسے پہنچے ہیں۔ ایک عورت کی قربانی نظر آتی ہے وہ آٹا گونتے ہوئے، اپنے ائمہ اور فقہا کی قربانی ہمیں نظر نہیں آتی کہ انہوں نے ہمارے دین تک، ہمیں دین تک پہنچانے کے لیے کیسے قربانیاں دیں۔ کشتی کا سفر ہو رہا ہے، سمندری سفر، سفر میں دوستوں سے بے تکلفی ہو جاتی ہے۔ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کا ساتھی تھا، سفر میں بے تکلف ہو گئے اور بے تکلفی میں کہہ دیا 20,000 اشرفیاں میرے پاس ہیں، ہوتا ہے میرے پاس مال ہے 20,000 اشرفیاں۔ وہ تھا بڑا چالاک، بڑا مکار، بڑا عیار۔ فوراً اس نے اعلان کر دیا میرے 20,000 اشرفیاں غائب ہو گئے ہیں، تلاشی لی جائے۔ کشتی کا جو ملاح تھا اس نے کہا کہ ابھی سب کی تلاشی لے گی، سب اپنے سامان تیار رکھیں، سب اپنے سامان۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا، او ہو، سارے کشتی والوں کی تلاشی لی گئی، کسی کے پاس 20,000 اشرفیاں نہیں ملی، یہاں تک کہ امام بخاری کے پاس ان کے سامان میں بھی دیکھا 20,000 اشرفیاں نہیں۔ جب سفر ختم ہوا تو اس نے پوچھا، آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ 20,000 اشرفیاں آپ کے پاس تھیں، وہ تو آپ کی تلاشی لی نہیں ہے۔ حضرت نے کہا، اللہ کے بندے، وہ تو میرے پاس تھی، میں نے اس کو دریا میں پھینک دیا۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے جو مجھ سے خدمت لی، اللہ نے جو مجھ سے حدیث کا کام لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی تحقیق میں جو میں نے کام کیا، اگر یہ چوری ثابت ہو جاتی، پیسے تو میرے ہی تھے لیکن ایک نام تو آ جاتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روایت کرنے میں میرا نام کس طرح آئے، میں مناسب نہیں سمجھتا۔ اس دین کی حفاظت کے لیے میں نے 20,000 اشرفیوں کو سمندر میں پھینک دیا۔ امام بخاری رحمت اللہ، العلماء مصابیح الہدا۔ سوچے آدمی، بہت آدمی، اللہ حفاظت فرمائے، آدمی کس طرح ہم اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر ائمہ اور علماء اور محدثین کے بارے میں زبان سے گستاخی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العلماء مصابیح الہدا، علماء اس امت کی ہدایت کے چراغ ہیں، شمع ہیں۔ شمع، شمع دیکھا ہے، شمع جب گھلتی ہے، شمع جب جلتی ہے، دائیں بائیں روشنی پہنچاتی ہے۔ عالم، امام، محدث، فقیہ جب اپنے کو گھلاتا ہے، اپنی راتوں کو قربان کرتا ہے، وہ دوسروں کو علم کا نور پہنچاتا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ رات رات بیٹھے کتاب پڑھ رہے ہیں، ماں نے ترس کھا کے فرمایا، بیٹا سو جا، رات گزر گئی ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اما جان، اگر میں سو جاؤں، سارے شہر والے سوئے ہیں مجھ پہ بھروسہ کر کے، کوئی بھی مسئلہ پیش آئے گا محمد ہیں، محمد سے پوچھ لیں گے، میں بھی سو جاؤں تو لوگوں کو کون جواب دے گا؟ کون امام محمد؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد، جن کی کتابوں کو دیکھ کر، جن کے علم کو دیکھ کر ایک یہودی نے کہا، چھوٹے محمد کا یہ علم اتنا ہے، بڑے محمد کا علم کتنا ہوگا؟ اسلام قبول کر لیا۔ ان کی کتابوں کی جامع الصغیر، جامع الکبیر، ارے ان کی اتنی کتابیں، ایسا ان کا علم ہے، تو بڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کتنا وسیع ہوگا، کتنا ہوگا؟ اس نے اسلامی قبول کر لیا، گھلایا ہے انہوں نے اپنے آپ کو۔ جس طرح ایک چراغ اپنے کو جو ہے گھلاتا ہے، جلاتا ہے، یہ ہمارے فقہا، ائمہ، مجتہدین، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، فاقے پہ فاقے آ رہے ہیں، گھر کی چھت کی لکڑیاں نکال کے بیچ رہے ہیں اور بیچ کر اپنی جو ہے علم کے سفر کو جاری رکھ رہے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں سے کہتے کہتے آنکھوں میں آنسو لا لیے، جانتے ہو میرے علم کا سفر کیسے گزرا؟ میں مکتب میں پڑھتا تھا، میری والدہ محلے کے گھر گھر جا کے برتن صاف کر کے میری فیس جمع کرتی تھی۔ ہم امام شافعی نام لیتے، ہمیں تو امام کا بھی لفظ نہیں لینا پسند نہیں کرتے ہم۔ گستاخی اتنی بڑی کہ شافعی، حنیفہ، مالکی رحمت اللہ علیہ کے بغیر ہمارے زبان سے کیسے، پوری امت کے نیکیاں ان کے نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یاد رکھیں اگر کوئی ان کی سیرت پڑھے۔ اسی لیے دوستوں میں بات عرض کر رہا ہوں کہ ہاں کہ اللہ رب العزت کو سب سے بڑی چیز اللہ کا ادب، اللہ کے نبی کا ادب، ہاں اور دین ہم تک جس راستے سے پہنچا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، پھر کیا ہوگا؟ اس دین کے رہبر کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے نبوت کو بند کر دیا، لیکن کچھ ایسے لوگ خاص ہیں جن کا اللہ پر، اللہ تعالیٰ کا جن پر انعام خاص ہے، صراط الذین انعمت علیہم، وہ کون ہے جن پر اللہ کا انعام ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، لیکن نبوت کا تو دروازہ بند ہو چکا ہے، لیکن یہ تین دروازے قیامت تک کھلے رہیں گے، سلت من الاولین وقلیل من الاخرین، شہداء، صدیقین اور صالحین کی جماعت پچھلے زمانے میں، نبوت کے زمانے میں ہو سکتا ہے زیادہ ہوگی، قیامت کے قریب ان کی تعداد کم رہے گی، لیکن ضرور رہیں گے، قیامت تک صدیقین امت میں رہیں گے، شہداء اور صالحین رہیں گے جو امت کو انگلی پکڑ کے دین پر چلاتے رہیں گے، رہبری کرتے رہیں گے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت کے لوگ اہل علم کی ناقدری کریں انتظار کرنا قیامت قریب آئے گی. میری امت کے لوگ جب اہل علم کی ناقدری کریں، میرے علم میں کتنی فضل کتنی بڑی بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں. جو فہم، جو سمجھ، جو فقاہت اللہ نے بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، وہ اللہ تبارک و تعالی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام بخاری، امام مسلم، امام داؤد اور ہمارے اولیاء اکرام، چاہے کسی بھی سلسلے کے لے لو، اللہ نے وہ فہم عطا فرمایا. ایک واقعہ عرض کروں، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنا خواب بیان کرتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا. میں نے خواب میں کیا دیکھا؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک میدان ہے، اس میدان میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں، علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کی بہت بڑی جماعت. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خصوصی مقام پر ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی امت کے علماء کا مقام انبیاء بنی اسرائیل سے کیا؟ سوال کیا، آپ نے اپنی امت کے علماء کا مقام بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اے موسیٰ، میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کے برابر نبوت میں نہیں ہیں، دین کے فہم میں ہیں. نبوت وہ تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا نبوت کے مقام کو، نبوت کے درجے کو، اتنا اونچا مقام ہے، لیکن جو گہرائی، جو فہم، جو فقاہت اللہ رب العزت ان نبیوں کو عطا فرمائی، وہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے علماء کو، یہ مطلب ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. امام غزالی کہتے ہیں اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا، آپ کے علماء میں سے میں کسی کا امتحان لوں گا. کہتے ہیں کہ میری نگاہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ مجھ پر پڑی، فرمایا میں ان سے امتحان لیتا ہوں. امام غزالی کو کھڑا کیا، کھڑے ہو جاؤ، ہم آپ کا امتحان لیں گے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا نام ہے تمہارا؟ امام غزالی نے اپنا، اپنے ابا کا، اپنے دادا کا، دادا کے دادا، دادا کے دادا، پورا سلسلہ رسب شروع کر دیا. آدمی کو جتنا پوچھے اتنا بولنا چاہیے، کیا نام ہے؟ آدمی جو ہے نا، والد کا نام، والد کے والد، والد کے والد، والد، پورا سلسلہ نسب. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے صرف تم سے نام پوچھا ہے، تم نے تو پورا سلسلہ نا سب بتا دیا. موسیٰ علیہ السلام, حضرت امام غزالی نے فرمایا, حضرت اللہ تعالیٰ نے بھی تو آپ سے پوچھا تھا, وما تلک بیمینک یا موسیٰ, آپ نے جواب کتنا لمبا دے دیا. قال ہی عصایا اتوکأ علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى. اللہ نے پوچھا تھا آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے, آپ نے کہا یہ عصا ہے, ٹیک لگاتا ہوں, پتے جھاڑتا ہوں, اور جو ہے اس سے کیا, اس سے جو ہے نا میں بہت سے کام لیتا ہوں. ولی فیہا مآرب اخرى. اچھا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو میں اللہ تعالیٰ سے بات کا موقع جب ملا, اللہ تعالیٰ سے کلام کا جب موقع ملا, میں نے سوچا کہ یہ موقع کہاں ملے گا, اس اللہ کی محبت میں آ کر میں نے اللہ سے اتنی لمبی گفتگو کی, اتنا لمبا جواب دیا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح اللہ کی محبت میں آ کر آپ نے اپنے جواب کو لمبا کر دیا, کیا مجھے یہ حق نہیں ہے کہ ایک اللہ کا نبی مجھ سے بات کر رہا ہے, اس کے ایک سوال پہ میں کہتا ہوں جواب نہ دوں؟ یہ تو میں آپ کی محبت میں نے جواب دیا ہے کہ میرے ابا, میرے ابا کے ابا, میرے ابا کے ابا, میں نے سارا سے تاکہ میں آپ سے میرا کلام کا سلسلہ لمبا ہو. یہ مطلب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے امت کو کہ اس لیے ہر امتی کے سینے میں وہ امام محدث فقی, اس کی عظمت ہو, اس کا احترام ہو, اس کا ادب ہو, ان کے فضائل بیان کر دیے. فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابدی, ایک فقی ہزار عابدوں پہ بھاری ہے. فضل العالم علی العابد, ایک عالم کی فضیلت عبادت کرنے والے پر کیسی ہے جیسے تم میں سے کسی ایک کی مجھ پر فضیلت ہے. اللہ, اسی لیے دوستو جب کبھی ہماری زبانیں اماموں کے خلاف, فقیہوں کے خلاف, محدثین اور اولیاء اکرام کے خلاف جب زبان سے کھلتی ہیں, یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے بلکہ ان کی نسبت کہاں جا رہی ہے, کوئی بھی سلسلے, اصل نسبت ان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, ان کی نسبت, چاہے اولیاء اکرام لے لیں, اولیاء اکرام کو اولیاء اکرام کیوں کہتے ہیں, انہوں نے کیا کام کیا جس کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسانوں کے دل میں وہ محبت بسی ہوئی ہے. کوئی عام مسلمان ان کا نام رحمت اللہ علیہ کے بغیر لینا پسند نہیں کرتا. کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے, آپ کی زندگی سے انہوں نے ایسا رشتہ جوڑا, اللہ نے ان کا یہ مقام بنا دیا. اگر کوئی ان کے خلاف زبان کھولے, ائمہ مجتہدین کو اتنا بڑا مقام کیوں ملا؟ لاکھوں کروڑوں انسان امام شافعی, امام ابو حنیفہ, امام مالک کی تحقیق پر اعتماد کر کے اپنے آپ کو کیوں چلاتے ہیں؟ یہ معمولی بات ہے, ایک دو لاکھ نہیں, کروڑوں انسان ہیں جو امام مالک کی تحقیق پر ہے, ان کا پورا اعتماد ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پوری تحقیق پر اعتماد ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی گہرائی میں جا کر انہوں نے مسائل کو نکال کر امت کے سامنے پیش کیا. اس بنیاد پر اللہ رب العزت نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا. اسی لیے دوستو ہم توبہ کریں, اگر کسی کی زبان اس طرح کی زبان, یہ کیوں؟ اس لیے آپ نے خاص بات فرمایا, وہ 15 باتیں جو حدیث پاک میں ہیں, جو ترمذی کی روایت ہے, بارہا وہ سنتے ہیں, جس میں آخری بات کیا ہے, ولعن آخر هذه الامة اولها, دجالی دور کی علامت کیا ہے کہ میری امت کے لوگ پچھلے لوگوں کو لعنت بھیجیں گے. کیا امام ابو حنیفہ کے, کیا ہے امام شافعی, کیا ہے, چھوڑو, ہم براہ راست قرآن سمجھیں گے, براہ راست حدیث سمجھیں گے. یہ فقہ کیا چیز ہے, یہ امام کیا چیز ہیں, یہ فبش اجتہاد کیا چیز ہے, کچھ نہیں ہے, براہ سب کچھ قرآن اور حدیث ہے, سب کچھ قرآن اور حدیث ہے. نعوذ باللہ کبھی زبان چلتی ہے تو اللہ حفاظت فرمائے گستاخی کے کلمات بھی نکلتے ہیں. یہاں کہ انہوں نے, یہ وہی بات ہے جو اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی تھی. کیا ہوا تھا؟ کچھ سر پھیرے لوگ ان لوگوں نے کیا سنا, کیا سوچا, یہ جو فتنہ ہو رہا ہے اس وقت, یہ تین لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے, معاویہ, عمرو بن عاص, علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم, ان کو ختم کر دو, سارا فتنہ صحیح ہو جائے گا, سارا کا سارا صحیح ہو جائے گا. قرآن سے انہوں نے اس کو نکالا اور رمضان کے مہینے میں بیت اللہ کی دیوار سے ٹیپ لگا کر مشورہ کر رہے ہیں کیسے نعوذ باللہ ان تینوں کو قتل کریں. اور وہ تینوں کے تینوں قتل کا مشورہ کر کے ایک معاویہ کے گاؤں میں، ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گاؤں میں، ایک حضرت عمر بن عاص کے شہر میں پہنچا. عجیب اللہ کا نظام دیکھے، حضرت معاویہ بچ گئے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اس دن فجر کی نماز میں کسی اور کو بھیج دیے تھے، وہ شہید ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حملے میں وہ شہید ہو گئے، اور ایسا زخم لگا کہ اس زخم کی تاب نہ لا کر دنیا سے رخصت ہو گئے. لیکن استنباط قرآن سے کیا، استنباط قرآن سے. صاف میں عرض کرتا ہوں، وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث سے براہ راست سمجھیں گے، ہمیں ضرورت نہیں ہے بڑوں کی، ہمیں ضرورت نہیں ہے اماموں کی تحقیق کی، ہمیں ضرورت نہیں ہے مجتہدوں کے اجتہاد کی، وہ اصل میں ان کے دلوں کے اندر وہ بیماری، وہ مرض پیدا ہو گئی ہے، جو بیماری انہیں نعوذ باللہ کل آئندہ چل کر ائمہ اور فقہا کے لیے زبان سے گستاخی کے کلمات کے نکلنے کا ذریعہ بنے گی. جس طرح وہ خارجی لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو واجب القتل سمجھتے تھے، نعوذ باللہ، آج بھی سننے میں آتا ہے ان لوگوں کی زبان سے ائمہ و فقہا محدثین کے بارے میں کہ یہ گستاخی کے کلمات، یہ دشمن اسلام ہے. کس کے بارے میں، کس، کیا ہم قرآن و حدیث صحیح سمجھتے ہیں؟ کیا کون، کس کے بارے میں ہم کہہ رہے اندازہ لگائیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، امام احمد ابن حنبل، سوچے تھے ان کی قربانی سن کر آدمی لرز جائے. اس زمانے کے تمام علماء کی متفق رائے تھی، لولا احمد لہلکنا، احمد اگر نہ ہوتے اس وقت ہم سب کے سب تباہ و برباد ہو جاتے. لولا ابا بکر لما عبد اللہ، کسی مؤرخ نے لکھا، ابو بکر اس موقع پر نہ ہوتے ارتداد کے موقع پر، اور احمد ابن حنبل اس فتنہ خلق قرآن کے مسئلے پر نہ اٹھتے، اسلام کا رخ پتہ نہیں کیا ہوگا. کوڑے مار رہے ہیں، کوڑے، ہاں، جس جو آدمی کوڑے مارتا تھا وہ کہتا ہے حضرت پر جو کوڑے مارتے تھے، ایک کوڑا، جو کوڑا ان کے جسم پر لگا، ایک کوڑا اگر ہاتھی پر لگتا تو ہاتھی جو ہے بھاگ جاتا. ایسے نہیں ہے، روزانہ 29 کوڑے 28 مہینے تک بند کر کے رکھا تھا ان کو. پہلا کوڑا مارا، بسم اللہ کہا، دوسرا کوڑا مارا جسم پر، لا حول ولا قوت الا باللہ، تیسرا کوڑا مارا، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. مار کھا رہے ہیں اور زبان سے نکل رہا ہے، القرآن کلام اللہ ليس بمخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. کچھ تھے علماء جو بالکل جو ہے پسل گئے، اور انہوں نے کمپرومائز کر لیا. امام احمد ابن حنبل جم گئے، پیروں کو ایسے پٹائی ہوئی تھی کہ بادشاہ وقت نے انہیں بلایا، چل کے آ نہیں پا رہے تھے، لڑک رہے تھے، پیر جھسٹ رہے تھے، لڑکتے لڑکتے آ رہے ہیں. راستے میں ایک ڈاکو، ایک چور بغداد کا جس کا نام ابو الحیثم ہے، اس نے امام صاحب کو دیکھ کر روکا، حضرت یہ جو کوڑے آپ کھا رہے ہیں، ایسے کئی کوڑے میں کھاتا ہوں لیکن چوری نہیں چھوڑتا، آپ سے میری نصیحت ہے کہ آپ ان کے کوڑے کھا لیں، حق نہ چھوڑیں. جب میں چوری نہیں چھوڑتا تو آپ حق کیوں چھوڑتے ہیں؟ یہی وجہ تھی امام احمد ابن حنبل انتقال کے موقع پر کہتے تھے، اے اللہ، میں اپنے اساتذہ کا، اپنے مشائخ کا میں نے حق ادا کر دیا، لیکن اس ڈاکو، اس چور ابو الحیثم کا میں نے حق ادا نہیں کیا. اس نے ایسی استقامت کے کلمات کہے، میرے پیر جم گئے، اے اللہ، اس کو اپنی شان کے مطابق اجر ادا کرنا. دوستو، بھول چکے ہیں ہم، بھول چکے ہیں ہم اپنے علماء کی قربانیوں کو، جو انہوں نے گھلایا پگھلایا اپنے دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے. ہاں ہاں، اسی لیے بیٹھ کے ٹیک لگا کے آسانی سے کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت، اس کو بلا کے ذرا بولو، ذرا ضعیف لکھ دی تو وہ لکھے گا ZAIEF لکھے گا. ہاں، اس بیچارے کو بولا ذرا ضعیف پر لکھ کے بتا. ایک جملہ یار، کتنی بڑی بات، کسی محدث کی زبان سے جملہ نہیں نکلا. کیا مطلب ہے حدیث کے ضعیف ہونے کا؟ کیا مطلب ہے چھوڑ دیے جائے؟ اللہ اللہ اللہ، مجلسوں میں بیٹھے ہیں، مجلسوں میں بیٹھ کر، اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر، سب سے بڑی جو بے حرمتی ہوتی ہے وہ اللہ کے دین کی ہوتی ہے. اسلام کی بنیاد جس جس چیز جس ٹاپک پر جس عنوان پر بات کرنا چاہتے ہیں اس کی بنیادوں سے بے خبر ہیں اور کہتے ہیں بھائی ضعیف ضعیف ضعیف، ایک جملہ یاد کر لیا، کسی نے کان میں کہہ دیا۔ ایک لطیفہ یاد آتا ہے جب اس طرح کی بات سنتا ہوں، ایک لطیفہ ہے، لطیفہ کیا ہے، ایک آدمی جو ہے نا، ایک والد اپنے بیٹے کو لے کے گئے ایک تعزیت میں، ایک آدمی، ہاں ان کے دوست کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا اور جا کے انہوں نے تعزیت کی، گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں صبر دے، اللہ تمہیں نعم البدل دے۔ بچے نے سن لیا نعم البدل، نعم البدل یعنی اس کا بدلہ دے، بچہ چلا گیا اور اللہ دوسرا بچہ دے۔ او بڑا اچھا جملہ ہے نعم البدل، انہیں سوچا یہ اس کو صحیح استعمال کرنا ہے۔ اس کے دوست کے والد کا انتقال ہو گیا، بالکل یہی مثال ہے۔ اب انتظار میں تھا کہ کب میں جا کے اس جملے کو استعمال کروں، اور گیا، پہنچ کر جو ہے دوست سے کہنے لگا، گھبراؤ نہیں، پریشان ہو نہیں، والد کا انتقال ہو گیا، اللہ تمہیں اس کا نعم البدل دے۔ اور ایک مارا چپاٹا کی تو کیا کہہ رہا ہے، آدمی سوچے تو صحیح کیا جملہ کہہ رہے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ ذرا تاریخ اٹھائیں، ذرا تاریخ دیکھیں تو صحیح، ہمارے ائمہ، ہمارے فقہا کے درمیان جو فروعی اختلاف تھا، ان اختلاف کے باوجود ایسی محبت، ایسا اکرام، ایسا احترام کہ ہم سوچ نہیں سکتے، ایک مسلک والا دوسرے مسلک کا احترام کر رہا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے امام ہیں، بغداد پہنچے ہیں، حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مسجد میں پہنچے ہیں، سارے امام ابو حنیفہ کے شاگرد، ان کے حنفی مقلدین سب کے سب، وقت کا امام آیا ہوا کھڑے ہو گئے استقبال میں اور حضرت سے درخواست کی آپ فجر کی نماز پڑھائیں، اکرام دیکھے، نماز پڑھائیں، فجر کی نماز۔ اب سوچنے لگے سارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق فجر کی دوسری رکعت میں قنوت پڑھا جاتا ہے، افضل ہے، افضل ہے، اور حنفی تحقیق کے مطابق عام حالات میں وہ قنوت نہیں پڑھتے، جب خصوصی حالات میں پڑھنا افضل ہے، بس اتنا ہی اختلاف، افضل غیر افضل۔ اب دیکھیں تو صحیح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے ہیں، کھڑے ہوئے فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز پڑھائی اور آپ نے قنوت نہیں پڑھی، سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد لوگوں نے کہا حضرت آپ کی تو تحقیق ہے اس معاملے پر، اس مسئلے پر، کہ کیا تحقیق ہے، تحقیق یہ ہے کہ قنوت نا قنوت پڑھنا چاہیے دوسری رکعت میں، آپ نے چھوڑ دیا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا جملہ دیکھیں، اللہ اکبر، اس وقت کے امام ہیں، وہ کہہ رہے الفقہ، الفقہ عیال الی ابو حنیفہ رحمہ اللہ، فقہ میں جو ہے پوری دنیا کے لوگ بچے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، بچے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، میں ان کا بچہ ہوں فقہ میں، میں ان کی مسجد میں ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے شہر میں آ کے ان کی تحقیق کے خلاف کروں، یہ مسئلہ تو غیر اولا اولا کا ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنی تحقیق کو بڑا بتاؤں۔ یہ ہے ہمارے امام، جو ایک مسلک کی دوسرے مسلک کی قدر، اتنا اتحاد، اتنا اتفاق، اتنا اکرام، اتنا احترام۔ اللہ وہ مزاج ہمارے اندر پیدا فرمائے، اللہ ہمارے مزاج میں وہ مزاج پیدا فرمائے۔ اسی لیے دوستو، دجالی فتنوں کی علامتوں میں سے ایک وہ علامت ہے، آدمی سوچے، سوچے، جائزہ لے، میری زبان سے محدثین کے بارے میں میرا کیا نظریہ ہے، فقہاء مجتہدین کے بارے میں میرا کیا اوپینین، میری کیا نظرائے ہے، محدثین کے بارے میں میرا کیا خیال ہے۔ اگر بالکل صحیح ہے، ادب و احترام اور عظمت کا ہے کہ انہوں نے سمجھا ہے قرآن پاک کو، وہ تفسیر، جو حدیث کی تشریح انہوں نے کی ہے، وہ تشریح معتبر ہے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ مجتہدین اور فقہاء اور محدثین نے قرآن کی جو تفسیر کی، حدیث کی جو تشریح کی، وہ معتبر ہے، اس لیے کہ وہ لوگ، ان کی علم کا جو گہرائی اللہ نے انہیں دی تھی وہ ہم میں اور آپ میں نہیں ہے، ان کی زندگیوں میں جو تقویٰ تھا وہ ہمارے اور آپ کے اندر نہیں ہے، ان کا زمانہ نبوت کے زمانے کے قریب تھا، ہمارا زمانہ قیامت کے قریب ہے، ہمارا زمانہ قیامت کے قریب ہے، اور جتنا زمانہ قیامت کے قریب ہوگا اتنی آدمی کے علم کی گہرائی کم ہوتی جائے گی، اتنا تقویٰ اور خوف خدا کم ہوتا جائے گا، اتنے جو ہے نا اتنا آدمی جو ہے فتنوں میں رہے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو بہرکیف مجھے عرض یہی کرنا ہے کہ ادب اور احترام یہ ہر چیز میں ہے. خاص طور پر دین ہم تک جو پہنچا, جن راستوں سے پہنچا, ان راستوں کا ادب, ادب و احترام, اس کی عظمت ہمارے دلوں میں ہوگی, دین کی عظمت ہوگی. آج ہمارے دلوں میں دین کی عظمت نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے جس راستے سے ہمیں پہنچائے ان لوگوں کی عظمت ہمارے سینوں میں نہیں. بڑی بے حرمتی سے نام لیتے, بڑی بے ادبی سے نام لیتے ہیں. ہاں, بڑی بے عزبی سے ایک قانون سمجھائے ہم نے دین کو, کتاب کھولا, حدیث کھولی, قرآن کھولا, سمجھ گئے اپنی سمجھ کے مطابق. دوستو, یہ بہت بڑی گمراہی کی بات ہے, بہت بڑی تباہی کی بات ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہماری زندگی میں ادب پیدا فرمائے, عظمت و احترام پیدا فرمائے. ہم اپنے ہر لائن کے گھروں میں بڑے ہیں, ان کا ادب و احترام. ہاں, اپنے گزشتہ علماء اور مجتہدین جتنے گزرے ہیں, جتنے, ان سب کا ادب و احترام. ہمارے کمیونٹی میں ہماری عمر سے بڑا کوئی ہے, اس کا احترام. کس کس وجہ سے, دیکھیں میں بتایا نا, جسم پر سفید بال ہیں اس کا بھی احترام ہمیں سکھایا گیا, اس کا بھی احترام ہمیں سکھایا گیا. ہاں, فرزدہ کا واقعہ میں بتاتا, ورنہ جو ہے بہت وقت ہو گیا. بڑا لمبا واقعہ ہے. بڑا شاعر تھا, نشے میں رہتا تھا. ایک جملہ اس نے کہا تھا. کیا کہا حسن بصری سے؟ حسن بصری نے اس کی بیوی کے جنازے میں, بیوی کے جنازے میں حسن بصری کھڑے ہیں اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرزدق کو جھنجھوڑ کر کہہ رہے ہیں, نشے میں ہے فرزدق, اپنے بیوی کے جنازے میں تو کھڑا ہے, ایک وقت تجھے بھی ایسا آنے والا ہے, اس دن کی کیا تیاری تو نے کر رکھی ہے, ذرا بتا تو صحیح. اس نے کہا, امام صاحب, تیاری تو میرے پاس کچھ نہیں, ایک بات ہے, کلمے کے ساتھ میرا چہرہ, میرے چہرے کے بال, میرے سر کے بال بوڑھے اور سفید ہو چکے ہیں. اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے اللہ میرے سفید بالوں کو دیکھ کر میری مغفرت فرما دیں گے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ, اللہ اکبر, بہت اونچے درجے کے تابعی, بہت اونچے مقام. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے خواب میں بتایا, اس جملے کو ذریعہ بنا کر اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. ادب ہو, احترام ہو, عظمت ہو, اپنا, اپنے گھر والوں کا, اپنے خاندانوں کا, اپنی کتاب کا. میں بتاتا ہوں, دیکھیں, ہر گھر میں آنے کا دروازہ, مسجد کا دروازہ وہ ہے. گھروں میں برکتیں, زندگیوں میں برکتیں, اپنے دین پر عمل کی توفیق, اس کا دروازہ ادب ہے. اگر کوئی ادب زندگی سے نکالتا ہے, اپنے دروازے کو لاک کرتا ہے, پھر چاہے کتنا بھی خیر آئے, دروازے کے باہر ہی رکا رہے گا, اندر نہیں ہوگا, اندر نہیں. جس طرح قبض ہوتا نا, قبض معلوم, کہ جسم کے اعضاء اس غذا کو لے نہیں سکتے, بدہضمی ہوتی ہے, اسی طرح دوستو بے ادبی سے قبض ہو جاتا ہے. بے ادبی لے کر مجلس میں بھی بیٹھے, دین کی باتیں سنیں, کانوں کی عیاشی تو ہو جائے گی, علم میں اضافہ ہو جائے گا, لیکن اس سے عمل کی توفیق نہیں ہوتی, فیض نہیں پہنچتا, استفادہ نہیں ہوتا. استفادہ کہتے ہیں فائدہ اٹھا کر زندگیوں کے بدلنے کی توفیق نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ قبض ہے. جس طرح پیٹ کا قبض ہوتا ہے, دلوں کا بھی قبض ہوتا ہے. یہ بے ادبی اور گستاخی یہ دلوں کے قبض کے ساتھ ہوتی ہے. تو پھر اسی لیے جن سے دین ملا ہے, جن سے دین لیا جاتا ہے, ان کا ادب و احترام ہمیں اسلام نے سکھایا. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, من استغفر للمؤمنین والمؤمنات, جو شخص ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے, ایمان والے مردوں کی, ایمان والی عورتوں کی مغفرت کی دعا کرے, کتب اللہ له, یعنی مغفرت کی دعا, اس کا مختصر جملہ, اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. اس پر دو وعدے. ایک وعدہ کیا ہے کہ اللہ جتنے ایمان والے ہیں ان کے بقدر, ہر ایک کے بقدر اس کو نیکی دیں گے. ہاں, اور دوسرا وعدہ, اللہ اس کی مغفرت فرمائیں گے. جمعہ میں بھی میں نے کہا تھا مختصر کہ ہم عالمی نبی کے امتی ہیں, تو ہمارا مزاج بھی, ہمارے دعاؤں میں بھی پورے عالم کا حصہ ہونا چاہیے. جب ہم اللہ سے ہاتھ اٹھا کر مانگے, اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما, پوری امت کے مسائل کو حل فرما. ہمارے ہاں دیکھیں جو عورت جو بیوی اپنی دعا میں شوہر کا حصہ نہیں ڈالتی اللہ اس کی دعا کو معلق رکھتے ہیں. جو امام اپنی دعا میں امت کے کمیونٹی کا حصہ نہیں ڈالتا اس امام کی دعا بھی معلق رہتی ہے. ہاں یہ خاص کیونکہ جو بھی اسی لیے عورتیں خاص طور پر اپنے شوہر کا اپنے دعاؤں میں شوہر کو ضروری ہے. تین لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں اس میں تیسری بات ذہن سے نکل گئی, ایک امام ہے ایک جو ہے عورت ہے. اگر وہ صرف اپنی ذات کے لیے دعا کر رہے ہیں اجتماعی طور پر جب دعا, اسی لیے ہمارا مزاج کیا بنے پوری امت کے لیے دعا کرنا, مغفرت کی ہو رحمت کی ہو ہدایت کی ہو عافیت کی ہو پوری امت کو شامل کرنا یہ ہمارا مزاج بنے. اللہ تعالیٰ الحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنك عفو كريم اللهم إنك عفو كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك أي الله أي الله اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں, ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں بے ادبی اور گستاخیاں ہوئی ہیں. اے اللہ ہم اپنے گھر کے بڑوں سے بھی ہم نے بے ادبی کی, اے اللہ ہم اپنے خاندان کے بڑوں سے بھی بے ادبی کی, اے اللہ ہم اپنے ملنے جلنے میں بھی بڑے ہیں دین کے اعتبار سے, اے اللہ ہر اعتبار سے جو ہم سے بڑے ہیں نیک ہیں ہم نے ان کی بھی گستاخی کی. اے اللہ ہمارے دل میں کبھی اے اللہ اپنے اکابر کی بھی بے ادبی نکلی ہے, اے اللہ اسے معاف فرما دے, اے اللہ معاف فرما دے, اے اللہ اے اللہ اے اللہ ادب و احترام ہماری زندگی میں پیدا فرما. اے اللہ ہر وہ چیز جس کے ادب کا مطالبہ ہے تیرا ادب, تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب, کتابوں کا ادب, قرآن پاک کا ادب, اے اللہ اے اللہ اے اللہ اہل بیت کا ادب, صحابہ کا ادب, اے اللہ اہل علم اور علماء اور فقہا اور محدثین اولیاء اکرام کا ادب و احترام, اور اے اللہ جتنے بھی ہیں اللہ ہر ایک کا ادب و احترام, ہر چیز کا ہر مخلوق کا ادب و احترام کرنے کی توفیق, ہر ایک کی شکارت سے ہر ایک کو حقیر سمجھنے سے تنقید سے تحقیر سے تنقید سے ہماری حفاظت فرما لے, ہماری حفاظت فرما, اے اللہ ہماری حفاظت فرما, محرومی سے ہماری حفاظت فرما لے. یا الہ العالمین کمی کوتاہیوں کو معاف فرما, یا اللہ پوری امت کی مغفرت فرما, یا اللہ پوری امت کے حالات کو درست فرما, یا اللہ پوری امت کے مسائل کو حل فرما, امت میں جو بیمار ہیں صحت عطا فرما, اے اللہ امت کی ذلت کو عزت سے بدل دے, اے اللہ امت کی بیماروں کو صحت سے بدل دے, اے اللہ امت کی پریشانیوں کو عافیت اور سہولت سے بدل دے, اے اللہ امت کی جو بے روزگاری ہے اس کو حلال پاکیزہ عزت کی روزی سے بدل دے. اے اللہ تو بہت بڑی قدرت والا ہے, اے اللہ اپنی قدرت کا اپنے کرم کا اپنے رحم کا معاملہ فرما, عافیت کا معاملہ فرما. یا اللہ کمزور ہیں آزمائش کے قابل نہیں ہیں, اے اللہ ہماری رہبری فرما, ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. یا اللہ یہ مغفرت کی راتیں ہیں ہماری, ہمارے والدین کی, ہمارے اساتذہ کی, ہمارے اکابر کی. اے اللہ اے اللہ ہمارے جو اکابر علماء محدثین فقہا تابعین تبع تابعین جتنے بھی گزرے ہیں جن کا احسان ہم پر ہے, جنہوں نے اس علم کو دین کو پہنچانے میں اللہ بڑی قربانیاں دین کھلایا پگھلایا, اے اللہ اپنے آپ کو قربان کر دیا, ہم سب کی طرف سے ان کو بہترین جزائے خیر نصیب فرما, اعلی علیین میں درجات انہیں نصیب فرما, اے اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب فرما, اپنے شان سے ان کا اجر اللہ نے اجر نصیب فرما, اپنے شان سے ان کا اجر نصیب فرما. اے اللہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں, اے اللہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں پیغام ان تک پہنچا دے, اے اللہ ہم ان سے راضی ہیں, اے اللہ ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہے, اے اللہ ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہے, اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے جو بھائی جن کے اے اللہ غلط فہمی میں آ کر اے اللہ جن کو دھوکہ ہو چکا ہے, اے اللہ ائمہ فقہا اور مجتہدین اور محدثین کے بارے میں زبان سے بے ادبی کی کلمات نکالتے ہیں, اللہ تو توفیق نصیب فرما، بلکہ دلوں میں ادب و احترام پیدا فرما. یا الہ العالمین، ہمارے رمضان کی عبادتوں کو، اعمال کو قبول فرما. یا اللہ، جتنے عمرہ کرنے والے ہیں ان کے عمرے کو قبول فرما، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما. اے اللہ ہمیں بھی، اے اللہ زندگی میں، اے اللہ رمضان کا عمرہ نصیب فرما، اے اللہ اس حاضری کو نصیب فرما، اے اللہ نصیب فرما، آسانی سے عافیت کے ساتھ قبول فرما. جتنے لوگ پہنچے ہوئے صحت و عافیت کے ساتھ قبول فرما کر، اے اللہ ان کے عمرے کو قبول فرما. یا الہ العالمین، ہماری دعا اپنے فضل سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ.